الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگو، عزیز دوستو، آج ہی کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی. یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت نمایاں واقعہ ہے، اور اسلام کا ایک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور اس میں بہت ہی اہم ترین تعلیمات معراج کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوئی. 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. اس واقعے کو اسراء بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں اسراء کا لفظ آیا ہے، رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر معراج کا لفظ بھی آیا ہے، احادیث میں آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ انبیاء کرام کو چونکہ انسانوں کے سامنے غیب کے حالات بتانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب میں ہیں، جنت غیب میں ہیں، جنت دوزخ غیب میں ہیں، قیامت کے واقعات سب غیب میں ہیں، چونکہ نبی کو غیب کی طرف دعوت دینی ہوتی ہے، اس لیے نبی کی دعوت میں قوت پیدا ہو، اس لیے نبی کو غیب کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے. عام انسانوں نے جو دنیا نہیں دیکھی وہ انبیاء کو دکھائی جاتی تھی. اب جس نبی کا کام جتنا بڑا تھا، زیادہ علاقے پہ ان کو اثر انداز ہونا تھا، ان کو اتنی ہی تفصیل سے معراج کروائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سردار انبیاء ہیں، اور آپ کی جو دعوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، پھر کبھی کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ جو معراج کا واقعہ ہوا وہ بہت تفصیلی ہوا اور بہت ہی اونچے معیار کا ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان طے کروا کر عرش الہی پہ لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی اللہ پاک سے بلا واسطہ گفتگو ہوئی ہے. اتنی زبردست قسم کی معراج دوسرے انبیاء کو نہیں ہوئی، ان کے اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے ہوئی. کئی اس کی مصلحتیں تھیں. معراج کے واقعے سے گویا آپ کی نبوت کے عالمی ہونے کو واضح کیا گیا. اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے. معراج ہی کی رات میں جو آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، تو وہاں پر بنی اسرائیل کے سارے انبیاء نے، اس سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی اور نصارہ، ان کے، اور بیت المقدس انہی کا برکز تھا پہلے سے، تو بنی اسرائیل کے مرکز میں آپ کو لے جایا گیا، اور بنی اسرائیل کے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس طرح سے گویا اعلان کیا گیا کہ آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں، کعبۃ اللہ کے بھی نبی ہیں اور بیت المقدس کے بھی نبی ہیں، یعنی عالمی نبی ہیں آپ. اس کا اظہار ہوا کرانا مقصود تھا، اور پھر ملائکہ کو بھی دیدار کا شوق تھا، تو اپنے نبی کا دیدار کروانا تھا، ملائکہ بھی دیکھ لیں، تو آسمانوں پر ملائکہ نے استقبال کیا، آپ کا دیدار کیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ معراج سے کچھ ہی عرصے پہلے مکے کے سرداروں نے آپ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ آپ یہ توحید کی بات چلانا بند کر دیں، ایک اللہ کی بات چلانا بند کر دیں، تو ہم اس کے بدلے میں قریش کی جو سب سے خوبصورت لڑکی جسے بھی آپ پسند کریں گے وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر آپ کو اتنے ہم رقم فراہم کر دیں گے کہ آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں، دولت بھی ہم دینے کے لیے، دولت عورت بھی دیں گے دولت بھی دیں گے، اور آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ذرا بڑا بننے کا شوق ہے، تو ہم لوگ چاہے سب قبائل مل کے آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ تو اقتدار، دولت، عورت، ہر چیز کی پیشکش کی انہوں نے کہ آپ یہ کام بند کر دیں، اس کی وجہ سے قبیلے قبیلے میں پھوٹ ہو رہی ہے۔ تو سب سرداروں نے مل کر یہ پیشکش کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ نے قوت سے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، تب بھی یہ کام میں چھوڑنے والا نہیں، یا تو یہ کام مکمل ہوگا یا پھر اس راستے میں میری جان چلی جائے گی، کام تو نہیں رک سکتا ہے۔ تو جو اتنی بڑی پیشکش انہوں نے کی تھی، دنیا کی گویا ہر چیز پیش کر دی تھی انہوں نے، تو اس کے جواب میں اللہ نے معراج کر کے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی پیشکش تو بہت حقیر ہے، آپ جس مالک کا کام کر رہے ہیں، جس اللہ کا کام کر رہے ہیں، آئیے وہاں آپ کا استقبال کر کے بتایا کہ آپ کو تو پوری کائنات کی گویا عزت ملی ہوئی ہے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر آسمان پہ آپ کا خصوصی استقبال کیا گیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، کائنات کی جو عظیم جو چیزیں ہیں، لوح، قلم، کرسی، سب کا اللہ کی سلطنت بتائی گئی کہ آپ کو تو اتنی بڑی ہستی، اللہ تعالی کی ہستی، وہ عزت دے رہی ہے، اس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ تو کفار کی پیشکش کے جواب میں گویا اللہ تعالی نے آپ کو اپنا مقام بتایا کہ آپ کو نبوت کے اس کام کی وجہ سے کتنی عظمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں اللہ کے نبی بہت غمگین تھے، جن دنوں میں معراج ہوئی ہے بہت غم کی حالت میں تھے، آپ کی تسلی اور دلداری کے لیے بھی آپ کو وہاں پر بلایا گیا۔ بہرحال معراج جو ہے یہ بتانے کے لیے کروائی گئی کہ اب آپ امام الکل ہیں، اب آپ پورے انبیاء کے امام ہیں، ساری انسانیت کے آپ امام ہیں، آپ کا یہ مقام دکھانا مقصود تھا۔ اور اتنی عزتیں دی گئی قدم قدم پر اس معراج کے سفر میں کہ فرشتے عش عش کرنے لگے آپ کی عزت پر، آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا اس پر فرشتے سب حیران ہوئے۔ اب اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ معراج پہلے بھی ہو سکتی تھی، نبوت کے ابتدائی دور میں بھی ہو سکتی تھی، اور غیب کی چیزیں تو وقتاً فوقتاً آپ کو بتائی گئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا خود ایک فرشتہ، خود غیب کی چیز ہے، جو نبوت میں پیغام پیش کرنے میں بڑی قوت کا ذریعہ ہے۔ لیکن معراج جو ہے آخری درجے کی جو بلندی، کبھی کسی انسان کو وہ مقام نہیں ملا کہ جسمانی اعتبار سے ساتوں آسمان سے بلند لے جایا گیا، امت کا عقیدہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے لے جایا گیا۔ تو اتنی بلندی جو نصیب ہوئی وہ کب ہوئی؟ یہ اس وقت نصیب ہوئی جبکہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح قربان کر دیا، ہر چیز اپنی لٹا دی، اپنے آپ کو بالکل زیرو کر دیا، تب اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ بلندی دے کے بتایا۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا گیا تھا، آپ کا عرب میں بہت بڑا مقام تھا، سب سے جو اونچا قبیلہ تھا قریش، اس کا سب سے اعلیٰ جو خانوادہ تھا بنی ہاشم، اس کے آپ فرزند تھے، نسب کے اعتبار سے بہت بڑا مقام تھا عرب میں، اور پھر مکے میں آپ کی بڑی عزت تھی، سب صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سب لوگ اپنی دولت لا کر آپ کے پاس امانت رکھتے تھے، اور آپ کے بزنس کے اندر سب نے پیسہ لگایا ہوا تھا، اور قریش کی بہت ہی عزت والی خاتون حضرت خدیجہ وہ آپ کی نکاح میں تھیں، ان کی وجہ سے بہت بڑا مقام تھا، اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی جس وقت نبی بنے. جیسے اس سے پہلے میں ایک مرتبہ سنایا کہ جب آپ کو نبوت کا کام دیا گیا تو آپ نے ایک مرتبہ خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو عربوں کو سود پر رقم دیا کرتے تھے، یا اس زمانے کے بینکر تھے، دوستوں کو رقم دیتے تھے، تو کتنا بڑا ان کا دولت کا نظام تھا ہوگا. تو پیسہ کے چچا دیتے تھے سب کو، بہت بڑا ان کا تجارتی نظام تھا، سود کا نظام تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے، میں اپنے خاندان والوں سے خواہش کرتا ہوں کہ میرا کاروبار آپ لوگ سنبھال لیں تاکہ میں یکسوئی سے کام کر سکوں، تو وہی عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا محمد انک لبحر، اے محمد آپ کا کاروبار، آپ کے معاشی معاملات کون سنبھال سکتا ہے، آپ تو ایک سمندر ہیں، اتنی بڑی شخصیت سمندر کہہ رہی ہے. آپ کی مالی حیثیت کمزور نہیں تھی جس وقت آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، تو عزت بھی سب سے زیادہ تھی، خاندان بھی بہت اونچا تھا، ذاتی عزت بھی تھی، دولت کی بھی کمی نہیں تھی، آپ کا نام لیتے ہی سب ادب سے گویا جھک جاتے. اب ایسے وقت میں آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ ایک ہے کی بات چلانی شروع کی. جب اللہ کا پیغام آپ نے سنانا شروع کیا تو سب لوگوں کے طور تیور بدلتے چلے گئے. وہ قبیلہ جو آپ پہ فخر کرتا تھا، وہ شہر جو آپ کی عزت کرتا تھا، ایک ایک کر کے سب آپ سے کٹتے چلے گئے، آپ سے نفرت کرتے چلے گئے. پہلے پروپیگنڈے شروع ہوئے، پھر جو ہے باضابطہ ظلم ہونے لگا، اور اللہ کے نبی نے اپنی پوری دولت اللہ کے لیے لٹا دی، پوری شہرت زیرو ہو گئی، سب کی نظر میں آپ پاگل مانے جانے لگے، مجنون کہے جانے لگے، شاعر کہے جانے لگے، پورا پروپیگنڈا ہو رہا ہے پورے عرب کے اندر، آپ کی عزت نکالی جا رہی، گھر میں پکوان ہو رہا ہے تو پڑوسی جو ہے اس میں گندگی ڈال رہے ہیں، راستہ آپ نکل رہے ہیں اندھیرے میں تو گھر سے نکل رہے ہیں تو کاٹیاں بچھی ہوئی ہیں، وہ پورا عرب دشمن ہو گیا، پورا چاہنے والے پورے دشمن ہو گئے. پھر آپ کی عزت، اتنی باعزت ہستی تھی، لیکن آپ کی پوری عزت کو جو ہے دھکا پہنچا اس کام کی وجہ سے. طائف کا واقعہ، اس کی جو انتہا ہوئی، شروع میں تو صحابہ پہ ظلم ہوا، پہلے تو سب سے پہلے صرف غلاموں پہ ظلم ہوا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر آگے بڑھ کے جو معزز گھرانوں کے ذی حیثیت صحابہ تھے ان پہ بھی ظلم ہوا. ظلم اس حد تک بڑھا کہ حضور نے اجازت دی تو وہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکہ خالی ہو گیا، اب آپ انہا رہ گئے، تو ابوبکر صدیق تھے، یہ وقت تھا کہ بالکل آپ بے بس تھے. پھر انہی دنوں میں آپ کا جو سب سے بڑا سہارا تھے حضرت ابو طالب چچا، جو قبیلے کے سردار تھے، ان کی وجہ سے آپ کی سیکورٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اب قبیلے کا سردار ابو لہب ہو گیا جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، روز اول سے دشمن تھا، تو قبیلے کا سپورٹ ختم ہو گیا. اس زمانے میں انسان کی حفاظت کے لیے نہ پولیس تھی، نہ فوج تھی، اور نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا سسٹم تھا، قبیلہ ہی انسان کی حفاظت کرتا تھا، جس کو قبیلے نے نکال دیا اس کو بچہ بھی قتل کر دے مار دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو قبیلے کی حمایت ختم ہو گئی، اور گھر کے اندر جو بڑی روحانی تسلی کا جو ذریعہ تھی، بہت ذہین، بہت فتین، بہت ہمت والی، با وفا حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھوڑے سے وقفے میں، غالباً 10 دن کے یا 14 دن کے وقفے میں دونوں کا انتقال ہو گیا. تو مکہ بھی خالی ہو گیا صحابہ سے، گھر کی بھی اہلیہ چلی گئی، چچا بھی چلے گئے، تو یہ وہ وقت تھا کہ آپ پر بچہ بچہ مکے کا جری ہو گیا. اسی زمانے میں آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، اس لیے کہ کوئی اب بچانے والا نہیں تھا. آخر مکے سے مایوس ہو کر حضور کہ بھئی قریش سب سے بڑا قبیلہ ہے، یہ تو مان نہیں رہا ہے، دوسرا بڑا قریب قبیلہ جو عرب میں تھا وہ طائف والوں کا تھا، آپ وہاں گئے، ان سے بھی رشتہ داری تھی، شاید یہ لوگ بات کو مان لیں تو یہاں سے طاقت ملے، لیکن طائف والوں نے تو ایسا سلوک کیا کہ زمین و آسمان ہل کے رہ گئے. اوباش آوارہ نوجوانوں کو لگا دیا گیا کہ اس شخص کو مار مار کے، دھکے دے دے کے، پتھر مار مار کے شہر سے نکال دو. اب جو ہے پورا ہجوم آپ کی توہین کر رہا ہے، چہرہ اتنا نورانی، تقریباً 53 سال کے قریب عمر، نورانی چہرہ، اتنی اونچی ہستی، کبھی کسی نے رویہ دیوی سے بات کرنے کی ہمت نہ کی ہو، اب شور مچ رہا ہے، نکلو نکلو، گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، ایسی ذلت کبھی سوچی نہیں تھی، اتنا اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ جو مجرموں، ڈھاکوں، زانیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اتنی پاکیزہ ہستی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شہرت بھی گئی، عزت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، جان کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، اتنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ کسی طرح بڑی مشکل سے پھر واپس کسی کی پناہ ملی، بعض لوگوں نے رحم کھایا، بعض سبداروں نے، پھر مکے آپ آئے۔ تو ان دنوں میں کوئی نہیں تھا آپ کا، دنیا میں سب کچھ فنا ہو گیا تھا، جان کسی بھی وقت جا سکتی تھی، حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے حال میں آپ جو ہے ایک غمگین کیفیت میں ام ہانی کے گھر، آپ کی چچیری بہن تھی، ان کے گھر آپ نے وہاں پر وقت گزارا تھا، تو وہاں سے ہوئی معراج، وہاں آپ نے ایسے دیکھا۔ تو اس وقت جو آپ وہاں لیٹے، وہاں جو پہنچے تو ایک دم دکھ کی کیفیت تھی، اور کہا کہ کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ اس طرح ایک غم کی کیفیت میں آپ لیٹے تھے، اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اللہ نے وہاں بلا کے بتایا، میں ہوں رفیق آپ کا، آپ میرے رفیق ہیں، میں آپ کا رفیق ہوں، پوری کائنات کا مالک شہزاد آپ کا رفیق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی نہیں ہے، آؤ دیکھیے کہ عرش سے فرش تک دیکھیے کتنی عزتیں ہیں، ہجوم کے ہجوم فرشتوں کے آپ کے انتظار میں ہیں، پوری کائنات آپ کی عزت کے سامنے سر جھکائی ہوئی ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آئیے دیکھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، یہ حضور کی زندگی میں معراج ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس سے پہلے ذلت ہی ذلت تھی، کمزوری ہی کمزوری تھی، اور معراج کے بعد کا ہر دن ترقی ہی ترقی تھی، آپ کی عزت بڑھتی چلی گئی، آپ کی طاقت بڑھتی گئی، آپ کی شوکت بڑھتی گئی، بالکل ٹرننگ پوائنٹ۔ اس کے بعد پھر ایک طرف وہ منظر تھا طائف میں کہ اپنوں ہی کا شہر ہے، لیکن بہار و مددگار پتھراؤ ہو رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اس حال میں آپ جا رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ پھر فوراً ایک سال کے اندر ہی وہ سین آ گیا مدینے میں داخلے کا، معراج کے بعد مدینے میں داخلے کی کیا شان ہے کہ 8 دن پہلے سے ہی لوگ جو ہے شہر سے باہر آ کر درختوں پہ کھڑے ہو کر کہاں کہاں ہو کے انتظار کر رہے، آ رہے ہمارے نبی، آ رہے ہمارے نبی، دور نکل کے لوگ استقبال کر رہے ہیں، روزانہ انتظار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ نظر آئے جس دن، تو پوری عید ہو گئی مدینے والوں کی، ہر طرف شور مچ گیا، آ رہے ہیں آ رہے ہیں، کیا شان کا استقبال تھا۔ جتنے مرد تھے وہ ہتھیار باندھ کے فوجیوں کی طرح آپ کے سڑکوں کے اطراف کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کر رہے تھے، آپ کے اونٹنی کے ساتھ چل رہے تھے، عورتیں پوری جو ہے سج دھج کے، وہ عورتیں پورے گھروں کی چھتوں پہ بیٹھ کے گیت گا رہی تھی آپ کی تعریف میں، اور جو بچے تھے، بچے دف لے کے جو ہے دف بجاتے ہوئے آپ کی آمد پہ گیت گاتے۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ایہا المبعوث فینا لست جئت بامر المطاع۔ طلع البدر علینا، 14 کا چاند ہمارے اوپر آج طلوع ہو گیا، جو ودا کی گھاٹیاں تھی جہاں عام طور پہ جہاں لوگ ودا کرتے تھے، آج ان گھاٹیوں سے 14 کا چاند ہمارے اوپر طلوع۔ اور بہرحال پورے اشعار ہیں، سب کی بیان کا تذکرہ ہے، تو پوری اس شان سے آپ کا استقبال ہوا کہ پورا مدینہ فدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ معراج کی جو رات ہے، اس کے بعد سے آپ کی زندگی میں عروج ہی عروج ہوا۔ تو بہرحال آپ ام ہانی کے گھر تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا سلام سنایا کہ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو سلام کہتے ہیں، ان ربک یشتاق الیک، آپ کا پروردگار آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ بلا رہے ہیں آپ کو، یہ حضرت جبرائیل نے کہا۔ پھر آپ کے سینے کو شک کر کے دل کو پاکیزہ، دل کا وضو کروایا گیا، دل کو دھویا گیا تاکہ وہ روحانی دنیا کی جو کیفیات ہیں اس کو عکس کرنے کی صلاحیت آئے، وہاں سے آسمان سے ہی وہ لائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے براق جو ہے ایک جانور جو گھوڑے سے چھوٹا کچھ تھا، اور اس کو اڑنے کی بھی صلاحیت تھی، اس پر آپ کی سواری ہوئی براق پر، اس کا ایک ایک قدم جہاں انسان کی نظر کی حد ہے وہاں پڑتا تھا، بہت تیز رفتار، برق سے بنایا، برق معنی بجلی کرنٹ، تو براق کا مطلب وہ گیا بجلی کی طاقت کی طرح سے تھا، اس پر آپ سوار ہوئے اور مکے سے پہلے بیت المقدس آپ پہنچے۔ وہاں پر پہنچے تو سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، آپ سب بنائے ہوئے تھے، آپ کے پہنچتے ہی آپ کو آگے بڑھایا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، پھر وہاں سے جو ہے اوپر کا سفر شروع ہوا۔ مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کا قرآن میں ذکر ہے ایک ہی جگہ پر، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی۔ اس کے بعد جو سفر ہوا وہ براق سے نہیں ہوا، وہ رفرف سے ہوا۔ رفرف جیسے آج کل ہمارے گھروں میں لفٹیں لگی ہوئی ہیں، نیچے سے اوپر جانے والی کوئی سواری تھی، نیچے سے اوپر کی طرف جانے والا، اس کے اوپر آپ کا سفر ہوا آسمان کی طرف، بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ پہلا آسمان، تفصیل ہے حدیثوں میں، پہلے آسمان میں کس نبی نے استقبال کیا، کیا الفاظ تھے، آپ کا جواب کیا تھا، دوسرے پہ نبی نے کس نبی نے استقبال کیا، کیا آپ کا جواب تھا، وہ سب تفصیل احادیث میں، اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو آپ ہوتے ہوتے پورے ساتوں آسمان کو آپ نے پار کیا اور پھر اس کے بعد اور اوپر گئے۔ وہاں پر جو کائنات کے عجائب ہیں، لوح و قلم، ساری کائنات کا جو سپر کمپیوٹر ہے سمجھے، پوری کائنات کی پلاننگ جس میں ہے، وہ آپ کو بتایا گیا لوح، اور جو قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، اللہ کے احکام لکھے جاتے ہیں، وہ اس قلم کے چلنے کی آواز آپ نے سنی، دیکھا اس کو۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا بتایا گیا، جس کا اہتمام سے قرآن میں سورہ نجم کے اندر ذکر ہے، ایک درخت ہے جہاں پر یہ مادی دنیا کی انتہا ہوتی ہے، اس کے آگے پھر عالم امر شروع ہو جاتا ہے، روح نورانی دنیا شروع ہوتی ہے۔ وہاں کے اصول الگ ہیں، یہاں کے اصول الگ ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو اوپر سے آتی ہے، جو الیکٹرانک نورانی دنیا کی، وہ سدرۃ المنتہا پر آنے کے بعد اس دنیا کے حساب سے اس میں چینج ہو جاتے ہیں، اس کی شکل اس کی بنتی ہے۔ تو گویا یہ دونوں عالموں کے بیچ میں سدرۃ المنتہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائی۔ تو بہت ہی عظیم الشان انداز میں سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ہے، اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب سدرا پر وہ کیفیت چھا رہی تھی، بس جو کہ تھی، ہم اس کی تفصیل بیان نہیں کر، اللہ کہے جو چھا رہا تھا بس چھا رہا تھا، وہ ایسی چیزیں تھیں کہ انسانوں کو بولنے کے لیے الفاظ نہیں، انسان الفاظ کیا ہے، اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کے حساب سے الفاظ ہوتے ہیں، جو چیز دیکھی نہیں گئی ہے ان کو ادا کرنے کے لیے کون سے الفاظ لائیں گے۔ فرمایا کہ بس جو چھا رہا تھا بس چھا رہا تھا، میرے نبی نے جس کا مشاہدہ، ما زاغل بصر و ما طغى، اتنی زبردست احادیث میں ہیں کہ اس کے بڑے بڑے پتے تھے، پتوں کے اوپر جو ہے فرشتے جگنوں کی طرح جگمگ کر رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں عجیب، وہاں پر دیدار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جلوے وہاں دکھائے اور فرمایا کہ اس وقت بھی نبی کا ما زاغل بصر، نظر جو ہے بھٹک نہیں رہی تھی، وما طغى، حد سے بڑھ نہیں رہی تھی۔ عام طور پہ جو ہے ایک اجنبی چیز ہے تو آدمی ادھر ادھر کر دیکھنے لگتا ہے، حیران پریشان ہو کے دیکھنے، لیکن حضور پاک پر جو ادب کی کیفیت تھی، اس کو اللہ نے تعریف کی، اتنے عجوبے دیکھنے کے باوجود آپ کی نظر ادب کے دائرے میں تھی، بہت با ادب ہو کے آپ نے غیبیات کا مشاہدہ کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رعا من آیات ربه الکبرى، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھی۔ تو حسن جمال کی تجلی وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ اسی کی جڑ میں کچھ جو ہے نہریں، جو دنیا میں جو بڑی بڑی جو نہریں جاری ہیں، جہاں سے نظام چل رہا ہے پانی کا، اس کی جڑیں بتائی گئی کہ وہاں سے وہ نکل رہی، یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں، چار نہریں بتائی گئی۔ بہرحال جب آپ اوپر گئے تو آپ نے اللہ پاک کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ مسئلہ صحابہ کرام میں تھا۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ذر، ایسے بڑے بڑے جو صحابہ تھے، عالم صحابہ، ان لوگوں کا موقف ہے کہ حضور نے دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا تدریکو، اب اس وقت وہ چھوٹی تھی، بعد میں ان کے یہ سب تذکرے، معراج کے وقت تو بالکل ہی وہ چھوٹی عمر کی تھی، قرآن کی بیس پہ انہوں نے کہا لا تدریکو الابصار، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار، وہ نگاہوں پر گرفت رکھتا ہے۔ او اللہ، قرآن تو یہ کہتا ہے اس لیے حضور نے نہیں دیکھا، یہ حضرت عائشہ کہتی تھی، لیکن حضرت ابن عباس نے تعجب کیا اس پہ اور یہ جواب دیا گیا کہ بھئی وہ جو آیتیں ہیں اس عالم کے بارے میں ہیں، اس عالم میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ تو عالم ہی چینج ہو گیا تھا جہاں کے اصول ضوابط سب الگ ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا، اور خواب کی کیفیت میں تو سب نے دیکھا، بہت سروں نے دیکھا، حضرت امام احمد بن احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہیں بہت بڑے نا، تو انہوں نے جو روایت کی حضور سے، رأیت ربی عز و جل، اس میں حضور فرماتے ہیں میں نے میرے رب کو دیکھا، حضرت احمد بن حنبل سے روایت ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے رأیت نوراً فسجدت لہ، میں نے ایک نور دیکھا تو میں نے اس کو سجدہ کیا، وہ الفاظ اس روایت میں ہیں۔ تو بہرحال جتنی دور تک جبرائیل جا سکتے تھے وہ ساتھ گئے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت جبرائیل نے کہا اب آگے میری آگے بڑھنے کی میری سکت نہیں ہے، اور وہ خاص علاقہ شروع ہو گیا جہاں جبرائیل جائیں گے تو جل جائیں گے، وجود ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی چیزیں بتائی گئی تاکہ آپ کی دعوت میں طاقت ہو، آپ آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکے۔ تو جنت دکھائی گئی دو، اور ایک ہی معراج کا سفر، اس کے علاوہ بھی حضور کو غیب کی چیزیں دکھانے کے واقعات کئی بار ہوئے۔ تو بہرحال جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، اور عالم مثال میں حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بو رہے ہیں، فوراً کھیتی بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں، پھر فوراً پھر کھیتی ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کی مثال ہے جو ان کے اعمال جو ہے کس طرح سے ذخیرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنتے تھے حضور وہاں، بہت حیران ہوئے، ان کا مقام حضرت بلال کا بتایا گیا کیونکہ مکے میں ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، ان کو بہت بے حیثیت کر دیا گیا تھا، تو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی کہ حضور جہاں بھی جا رہے تھے آگے آگے بلال کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر جہنم بھی دیکھی، وہاں حضور کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اونٹوں جیسے ان کے ہوٹ ہیں، بڑے بڑے بے ڈھب قسم کے اونٹوں جیسے، اتنا بدنما ان کا چہرہ ہو گیا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ دنیا میں جو لوگ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ایسا ہے کہتے ہیں، ویسا ہے کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے بغیر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، ان کی یہ مثال ہے، ان کے شکلوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا کہ ان کو ایسی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کا گلا دبایا جاتا ہے، اتنا گلا دبایا جاتا ہے کہ دیدے باہر نکل کے آ جاتے ہیں، جان نکل جاتی، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر جیسے ذرا ان کا سانس ذرا سنبھلا پھر ان کا گلا اتنا دبایا جاتا ہے کہ آنکھیں نکل جاتی ہیں۔ جبرائیل سے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو امت کو لڑاتے ہیں، آپ جگہ جگہ لڑانے والے سنتے رہتے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم حق کی خدمت کر رہے ہیں، حق اس طرح بیان کرنا کہ امت میں توڑ ہو جائے، یہ کون سا حق ہے؟ یہ آپ کی تحقیق ہے، اپنے حدیث سے کی ہوگی، قرآن سے کی ہوگی، آپ کی تحقیق ہے، آپ امت کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تحقیق کو تحقیق کی طرح پیش کیجئے، تحقیق ہونی چاہیے لیکن امت کو توڑنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ توڑنے والے جو ہیں ان کو جو ہے اس طرح سزا دی جا رہی ہے کہ تمہارے زبانوں سے امت ٹوٹتی تھی، اس طرح ان کی حلق زبان باہر نکل کے آ جائے گی، اس طرح ان کا گلا دبایا جائے گا۔ ایسے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ نظر آئے کہ جن کا چہرہ بالکل سور کا بنا ہوا ہے، اس حال میں ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں عدالتوں میں مجلسوں میں، کسی نے کوئی غلطی کی نہیں ہے جا کے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھا عورتیں کتیوں کی شکل میں، دیکھا کہ وہ کتیوں کی طرح بھونک رہی ہیں، بڑا دردناک منظر ہے، منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ تو فرمایا یہ لڑاکو عورتیں ہیں، گھروں میں جو شوہروں سے کیسے لڑتی ہیں، خاندانوں میں آپس میں کیسے لڑتی ہیں، تو ان کو یہ شکل دی جائے گی۔ ایسے ہی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ہے تو چھوٹے قد، ان کے قد بہت چھوٹے کر دیے گئے، لیکن جو ہے بڑے بڑے پہاڑ ان کے سر پہ لا کے رکھے جا رہے ہیں، وہ دبتے جا رہے ہیں اور پہاڑ پہ پہاڑ ان کے اوپر لا کے رکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے آپ کی امت پہ جو پہلے ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے پہلے سے وہ صحیح ادا نہیں کر رہے اور اس پہ نئے نئے کام لیتے چلے جا رہے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ ایسے ہی کسی کو دیکھا کہ کھوپڑی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے تو بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے، پھر سزا دینے والا فرشتہ اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے تو پھر ان کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پہ شرمگاہ بنی ہوئی ہے پیشانیوں کی جگہ، اور اس کے اندر سے گندا جو ہے مواد نکل رہا ہے، تو یہ کیوں لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ زانی لوگ ہیں، یہ زانی مرد ہیں، زانی عورتیں ہیں، ان کی حالت ہوگی قیامت میں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے ناخن بڑے بڑے بنا دیے گئے ہیں، تانبے کے ناخن، بدن بہت بڑا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے اپنے جسم کو وہ زخمی کر رہے ہیں، گوشت کھینچ کھینچ کے نکال رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اپنا گوشت خود کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ تو غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کی عزتیں نکالنے والے ہیں۔ بہرحال اس طرح مختلف چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے، جنت دوزخ کے مختلف مناظر۔ پھر حضرت جبرائیل کا ایک مقام پہ سفر ختم ہو گیا، آپ آگے بڑھے تو اللہ پاک سے جو ہے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہاں پر جو اللہ پاک کے آپ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ امت کو التحیات کی شکل میں دے دیا گیا۔ اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد جو گفتگو ہی سوال جواب گویا ہم کو دے دیا گیا، اپنی نماز میں ہم اس کو دہراتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حضور میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات وہ ساری تعریفیں، وہ عبادتیں، وہ اظہار عبدیت جو زبان سے ہوتا ہے، زبان سے اللہ جتنی بھی بڑائی ہے، جتنی بھی تعریف ہے، میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ آپ کے حضور میں پیش ہے، التحیات للہ والصلوات، اور اپنے جسم کو جھکا کے، اپنے جسم کو لگا کے جتنی بھی آپ کی تعریف عظمت کی جا سکتی ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں، والطیبات اور اپنا مال پیش کر کر کے جس جس طرح سے آپ کی بندگی کی جا سکتی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، التحیات للہ، تو آپ کے اللہ کے سامنے اپنی بندگی پیش کی۔ تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں بھی تین باتیں کہی، السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامت ہے، وہ رحمت اللہ اللہ کی برکت ہے، وہ برکات رحمت ہے اور اللہ کی برکت ہے، وہ برکات ہے۔ تو انسان کو پہلی چیز کیا چاہیے؟ مصیبتیں نہیں آنا نمبر ایک پر ہیں، تو وہ ہے السلام علیکم، سیکورٹی۔ اب خالی مصیبتیں تو نہیں آ رہی مگر نعمتیں بھی نہیں مل رہی ہیں تو بھی کوئی مزے کی، تو نعمتیں ملنا وہ رحمت اللہ ہے، مصیبتوں سے بچنا، اس کے بعد نعمتیں ملنا، پھر جو نعمتیں ملی، بعض وقت نعمت ملتی ہے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا، اولاد ہے مگر ایسی اولاد ہے کہ ماں باپ کی نہ خدمت کرتی نہ عزت کرتی، نام کو اولاد ہے تو وہ بے برکت اولاد ہے۔ وہ برکات ہو کا مطلب ہے جو نعمتیں ہیں وہ پورا پورا نفع دے، تو اللہ نے تین جو ہے تو اس کے جواب میں اللہ کی رحمت اور برکتیں اور سلامت ہے۔ اس کے بعد پھر فوراً حضور کو امت یاد آ گئی کہ اے اللہ خود مجھے سلامتی نہیں چاہیے، یہ سب چیزیں میری امت کو بھی چاہیے، السلام علینا، اے اللہ مجھ پر نہیں ہم سب پر، وعلى عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب کو اللہ اس میں شامل فرمائی۔ اب یہ کیفیت دیکھ کر جو ہے فرشتوں نے بھی، ان اللہ تعالیٰ کا یہ اکرام، نبی کا یہ احوال، تو فرشتوں نے گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے جو کتابوں میں پڑھ کے بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال التحیات جو ہے گویا مکالمہ تھا اللہ کا نبی کا۔ اب ہم لوگوں کے لیے بھی نماز معراج ہے، ایک مومن کے لیے آخری ترقی کی جو جگہ ہے وہ نماز ہے، سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے بندہ نماز میں ہوتا ہے، تو ہم کو نماز میں ہی آخر میں التحیات بھی دے دی گئی، تم بھی ایسے ہی جیسے حضور نے کلام کیا تم بھی کلام کرو۔ اور اس وقت تین عطیے خاص طور پر حضور پاک کو اس رات میں دیے گئے، ایک تو سورہ بقرہ کی آیتیں، آخری آیتیں ہیں، بہت اہمیت ہے ان آیتوں کی، سورہ بقرہ جس میں پورے تقریباً اسلام کے احکام ہیں، بنیادی احکام ہیں، جس میں خاص طور پر پچھلی قومیں پھسل گئی ہیں، وہ فتنے میں پڑ گئی ہیں، ویسے احکام خاص طور پر سورہ بقرہ میں، ان سب کو بیان کر کے آخر میں دعا اللہ نے تھمائی ہے حضور کے ہاتھ میں، امت کو دعا دی گئی، اس میں دعا کرتے ہیں اللہ جو ہماری سکت میں نہ ہو ایسے احکام ہمیں مت دیجیے، اور جو دیے ہیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کوتاہی ہوئی معاف فرمائیے۔ تو ایک خاص قسم کا انداز ہے اس میں، خاص دعا ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا، وہ حضور کو تحفے میں دی گئی، اور اسی موقع پر 50 نمازیں امت پر فرض کی گئیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جاتے گئے
50 سے پھر اس کو 5 کر دیا گیا، لیکن بتا دیا گیا کہ 5 بھی آپ کی امت پڑے گی تو 50 کا ثواب ملے گا۔ وہی معراج کے دن کا ہی تحفہ ہے جو آج ہم لوگ یہاں سب جمع ہیں، پوری امت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، 5 نمازوں کا نظام قائم ہے، اسی موقع پر یہ ملی۔ اور ایک کیا ہے، خوشخبری یہ ملی ہے کہ امتیوں میں جو بھی مشرک نہیں ہوگا، شرک کیے بغیر دنیا سے جائے گا یا شرک سے توبہ کر کے جائے گا تو اس کی مغفرت ہوگی، اور گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنی سزا دینا ہے دیں گے، نہیں ہے تو ساتھ دیں گے ہی نہیں، لیکن اگر توحید پہ مرا تو اس کی مغفرت ہوگی۔ اتنی بڑی چیز ہے، یہ خوشخبری بھی حضور کو اس موقع پر دی۔ بہرحال حضور جب واپس آئے معراج سے، مکے والوں کو پتا ہوا تو پورا شور ہو گیا، یہ آدمی کیسے باتیں کر رہا ہے، ایک ہی رات میں جو ہے یہاں سے بیت المقدس تک کون آدمی جا سکتا ہے، آج تو معلوم ہو گیا بالکل پکا پاگل ہے یہ، بالکل یہ انسان جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، پورا شور مچ گیا۔ بھاگ کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، چونکہ آپ بڑے عقل مند مانے جاتے تھے، بڑا مقام تھا مکے میں، اور آپ ساتھ دیتے تھے ابوبکر، تو کہا کہ تو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، سنا تم نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس، وہ لوگ تو آسمانوں کی بات نہیں کر رہے تھے، ان کو یہ بیت المقدس چونکہ وہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے، تقریباً مہینے بھر کا سفر تھا، تو اتنا بڑا سفر یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ہی میں جا کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کس نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، سنتے ہی انہوں نے کہا، اس لیے ان کا لقب پڑا صدیق، تصدیق کرنے والے۔ بہرحال معراج کے موقع پر یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے گویا معراج سے متعلق سورہ ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 احکام دیے گئے تھے وہ دہرائے گئے، ہم کو بھی وہ 10 احکام دیے گئے، مزید اور 2 احکام دیے گئے سورہ بنی اسرائیل میں، جو رکو ہے 2 رکو ہیں، اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے۔ اب پوری آیتیں سنا کر تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، تو شرک نہ کیا جائے، لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اس کے ساتھ فوراً اسی میں جوڑ کر ہے ماں باپ کی عزت، بغیر فصل کے، جس میں اللہ نے توحید کا حکم دیا، جملہ ختم کیے بغیر ماں باپ کی عزت کا حکم ہے، اور بڑے لمبے آداب وہاں بیان ہوئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ماں باپ کے علاوہ بھی جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کا ہم پر حق ہے، ہم ان کے حقوق کو پورا کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ گویا پورے اسلام کا خلاصہ ہے، بلکہ پورے ابتدا سے جو اسلام آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہے، یہ بنیادی احکام ہے اللہ کے، تو اس کو دہرایا گیا اس میں، اور فرمایا گیا کہ اسراف نہ کیا، بخل نہ کیا جائے، آدمی ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے یا جتنے لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کنجوسی، طبیعت میں کنجوسی، تو کنجوسی پہ سخت جو ہے کتاب، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حقوق جو ادا نہیں کرتا آدمی اسراف کی وجہ سے، اتنے خرچے کرنے کی عادت ہے، کپڑوں پہ بہت خرچ کر رہا ہے، کھانوں پہ بہت خرچ کر رہا ہے، اپنے ہی خرچے بہت کر رہا ہے، تو ایسا آدمی پھر کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کو اتنی سختی سے روکا گیا کہ بھائی اسراف مت کرو، خرچ کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، تو تم سب حقوق ادا کر سکتے ہو۔ ایسے عربوں میں قتل اولاد کی ایک بیماری تھی، تو اس سے روکا گیا، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، زنا نہ کیا جائے، یتیم پہ بڑا ظلم ہوتا تھا عربوں میں، وہاں چونکہ مسلسل خانہ جنگی تھی تو یتیم بہت ہوتے تھے، وہاں باپ مرتے رہتے تھے، وہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، تو یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم ہے۔ اور پھر وعدہ پورا کرنا اور تولنا صحیح، اب یہ تو پورا معاملات کی جان ہے، دنیا ساری چل رہی ہے وعدوں پر، معاہدوں پر، لوگ اگر وعدہ پورا نہیں کریں گے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ ایسے ہی جو بھی معاملات ہیں اس میں انصاف ہو اور توازن ہو، اس پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ یہ 10 حکم جو ہے وہ ہیں جو تورات میں بھی تھے۔ پھر حضور کے لیے مزید جو اس سورے میں ہے، لا تقف ما لیس لک به علم، کہ نامعلوم چیزوں کی پیروی مت کرو، یعنی پروپیگنڈے کے اوپر مت چلو، شاید چونکہ یہ دنیا پروپیگنڈے کی ہے نا، حضور کا جو دور ہے اس میں میڈیا بہت طاقتور ہو گیا ہے، تو یہ وجہ ہے، کیا وجہ ہے، شروع سے تعلیم دی گئی کہ پروپیگنڈے کے شکار مت ہو جاؤ، جب تک کوئی چیز کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک اس کے پیچھے مت پڑو، اور غیر متعلق چیزوں کی تحقیق میں بھی مت پڑو، اپنی آخرت کی فکر کرو، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ایسے مت بنو، اپنی فکر کرو۔ اور کیا ہے، تکبر سے، کہ یہ دور بھی جو ہے یورپ کی تہذیب کا جو دور ہے سب تکبر سے بڑا ہوا، ان کے کپڑوں میں تکبر، ان کے فرنیچر میں تکبر، ان کے لہجے میں تکبر، تکبر کی تہذیب ہے اس وقت جو چل رہی۔ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو۔ تو یہ 2 احکام مزید ہے جو احکام تورات احکام کے علاوہ ہیں۔ بہرحال یہ جو رات تھی، یہ جو واقعہ تھا اسلام کا بہت عظیم الشان واقعہ ہے، مگر لوگ یہ شب معراج کے نام پہ جو رات مناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ ایک ہندوستان میں پہلے سے ہی کچھ منانے، کچھ راتیں جاگنے کی ہیں ان کے پاس، یہاں کی تہذیب میں وہ راتوں کا نام کیا تھا، جاگنے کی راتیں، تو اس میں کوئی نیکی کرنا ضروری نہیں تھا، یہاں کے کلچر میں جوا کھیلتے ہوئے رات گزارتے تھے ان کے دیوی دیوتا وغیرہ، کسی طرح جاگنا، پیو ہو کچھ بھی کرو لیکن رات جاگتے ہوئے گزارو، تو ان کے پاس بھی تین جاگنے کی راتیں تھیں۔ وہ رواج کسی طرح باقی رہ گیا بدی ہوئی شکل میں، وہ کیسا ہوا اس کی تفصیل تو ابھی میں بتا نہیں سکتا۔ تو یہ تین راتیں جاگنے کی مشہور ہو گئی، جاگنے کی ہمارے پاس کوئی رات ہے ہی نہیں، عبادت کی رات ہے البتہ، شب قدر تو پکی ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر شب قدر بھی پھر وہ تاک راتوں میں ہے پوری پانچ، وہ بھی ایک پکی نہیں ہے کہ فلاں تاریخ، پانچ راتوں میں کہیں بھی آپ کو اس کو پانچ راتیں جاگنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، جاگنا اصل میں۔ شب برات کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سارے اہل علم کا، ہمارے اہل تحقیق کا ہے کہ بھائی ان اجتماعی طور پر تو شب برات بھی نہیں ہے، انفرادی اپنے گھروں میں کوئی عبادت کر لے تو اس رات کی فضیلت ہے عبادتیں کرنا، شب معراج کی نہ انفرادی ہے نہ اجتماعی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لوگوں نے اس کو سر رواج دے لیا ہے، کوئی منانے والی رات نہیں، اور ہر سال آتی نہیں ہے۔ اس رات میں ایک واقعہ ہوا تھا، شب برات کا جس انداز سے بیان ہوتا ہے وہ ہر سال آتی ہے اگر مان لیں، اور شب قدر تو آتی ہی ہے، ہر سال ہوتی ہے، لیکن شب معراج تو ہر سال آنے والی چیز ہی نہیں، ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، جیسے ایک مرتبہ مکہ فتح ہوا تو کہ ہر سال اس تاریخ کو مکہ فتح ہوتا ہے کہ، تو ایک رات میں حضور کو لے جایا گیا، اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس کو کوئی منانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی عزت کی توفیق عطا فرمائے، اس موقع پہ جو احکام ملے ہیں ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔